الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں جو روشن ہدایت نازل فرمائی ہے اس کے بہت ساری انواع بہت ساری اقسام ہیں جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں قسم قسم کے انواع ہیں ذائقے ہیں رنگ ہیں خوبصورتی ہے اور ہر ایک پہلے سے جدا اور یکتا ہے بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں، سورہ فاتحہ کی ابتداء الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس قرآن کی آخری آیت تک اللہ تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، ان احکام میں ہر حکم مسلمان کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے لازم ہے. آپ غور کیجئے گا کہ اگر ایک شخص عبادت بہت اچھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج پہ بھی چلا جاتا ہے، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو معاشرت کی بھی ضرورت ہے، یعنی اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کے عزیز و اقارب بھی ہوں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول اور انبیاء بھیجے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی تھی. صرف اور صرف بنی اسرائیل کے اندر 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ایک قوم بنی اسرائیل میں. علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ بستیاں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ذرائع مواصلات نہایت محدود تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچانا، تعلیم پہنچانا، یہ مشکل کام تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت اور انسان کی رہنمائی کا وعدہ فرمایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، بنی آدم کو ہم نے بہت مکرم پیدا کیا ہے. اس کی تفصیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اکرام ہے، جو عزت ہے، جو ریسپیکٹ ہے، وہ آتی ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے، ورنہ یہی بنی آدم جب یہ اللہ کے احکام کا نافرمان بن جائے اور دینی تعلیمات سے بے بہرہ ہو جائے تو پھر قرآن کریم نے اس کو مکرم نہیں کہا بلکہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ سب کے سب چوپائے ہیں، جانور ہیں اور ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی قدرت کاملہ کے مطابق انتظامات فرمائے ہیں، اس میں انبیاء کی باست وہ پہلے نمبر پہ. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے صاحبزادے شیس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے اولاد میں جرجیس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کے اولاد میں ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی اولاد میں نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست مبارکہ ہوئی ہے، اور قبل اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مقام اللہ کی طرف سے قبلہ مقرر کیا جاتا ہو تو اس کے قبلہ بننے سے پہلے وہاں پہ ایک ذبیحہ کا ہونا یہ ضروری تھا. جیسے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ کے ذبیح اللہ بنے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر کے زمانے تک کہتے ہیں کہ مینڈے کے وہ سینگ جو اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ذبیحہ ہوا وہ کعبہ مشرفہ پر لٹکے ہوئے تھے۔ بالکل اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی محققین کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو القدس میں اللہ کے حکم کے مطابق ذبیح بنایا گیا ہے، اور وہاں بھی اللہ کی طرف سے ان کے بدلے میں بہترین نعم البدل ایک قربانی کی شکل میں عطا فرمایا گیا ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث وہ ایک انقلابی باعث ہے، اور قیامت تک آنے والے جن و انس تمام کائنات اور مخلوقات کے لیے آپ کی باعث کافی اور شافی ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں سب کے سب کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافہ سب کے سب کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے اس سورت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے تم بچ کے رہا کرو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سارے ایسے گناہ یا ایسے خیالات، ایسے گمان ہیں جو گناہ کا نتیجہ بنتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی تانکا جھاتکی میں نہیں لگا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت ہرگز نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت اس حال میں کہ وہ مرا ہوا ہو کھا لے؟ واتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو اللہ کی۔ اس آیت میں جو مسلمانوں کے لیے احکام نازل ہوئے ہیں، علماء کرام نے اس پہ مزید تفاصیل بیان فرمائی ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور ان کے تابعین، یہ ہماری امت اور کائنات میں بہترین خلائق ہیں، سب سے زیادہ افضل ترین قوم ہے۔ انبیاء کرام کا مقام اور درجہ وہ عام انسانوں سے یقیناً اعلیٰ اور افضل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص لوگ ہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں اس فانی زندگی میں جتنی عمر عطا فرمائی ہے، جتنا وقت ہمارے ذمے پہ لکھا گیا ہے، کوشش یہ کیجئے کہ انبیاء کرام اور خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، آپ کا تعلق اور آپ کا عقیدہ وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ آپ سے محبت کا اظہار، آپ سے عشق، اور آپ سے ایسا تعلق کہ وہ کائنات میں کسی اور سے نہ ہو، اس کی دلیلیں، اس کے خد و خال، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خلق عظیم اور اخلاق حسنہ، اعمال طیبہ، وہ سارے کے سارے ابو بکر میں سمو گئے تھے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر سے محبت اور عشق، اس کا راستہ وہ اتباع سنت ہے۔ اگر ایک مسلمان سنت کی اتباع کرے، ایک مسلمان ہر وہ عمل جو سیرت طیبہ سے ثابت ہو، اور ہر وہ عمل جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمانے کا حکم دیا ہو، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، اگر اس کی تگ و دو شروع کر دی جائے تو سنت پر عمل شروع ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے بے شمار بھائی ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ مساجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، علماء اور فقہاء اور ائمہ سے تعلق قائم رکھتے ہیں۔ ابھی دو دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب تشریف لے آئے مسجد میں اور عین ہمارے مؤذن صاحب کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب ان سے یہ کہنا کہ آپ تھوڑا سا کنارے پہ ہو جائیں، یہ ان کے لیے بڑا ناگوار، اور حالت یہ کہ چہرے پہ کسی قسم کے بال کا نام و نشان نہیں۔ اب میں ان کو یہ کہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہٹ جائیں، تو یہ بھی کہا جائے گا کہ جی دین سے دور کر رہے ہیں، مساجد سے دور کر رہے ہیں۔ علماء اور ائمہ کا کام تو امت کو دین کی طرف لانا ہے، دور کرنا نہیں ہے۔ تو ان سے میں نے مختصراً یہ عرض کیا کہ دیکھیے، آپ میں دینی لحاظ سے ایک کمی موجود ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کمی کو نہ ماننا یہ انسان کو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ دین کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بڑے بڑے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے دین پر عمل کروانے والوں کو پھانسیاں دیں، سزائیں دیں، اور ایسے ایسے افراد بھی آئے کہ جنہوں نے باقاعدہ، کہتے ہیں اتاترک کے بارے میں کہ وہ اپنی فوج کو چیک کرتا تھا کہ جس کے یونیفارم پہ سلوٹیں آ جاتی تھیں، نشان آ جاتے تھے، تو کہتا تھا اس نے نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے والے کو پھر سزا دی جاتی تھی کہ آپ نے کیوں نماز پڑھی ہے، کیا وجہ ہے اس کی۔ لیکن اس کے باوجود اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر قرآن بھی ہے، ذکر دین بھی ہے، ذکر شریعت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ تو یہ بات میں نے شروع کی کہ مثلا داڑھی رکھنا یہ ایک سنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جتنے رسل مبعوث ہوئے ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ داڑھی منڈاتے تھے، شیف کرتے تھے، بالکل ایسا نہیں۔ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالی کی طرف سے نبی بنائے گئے، ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ جب تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے، پیچھے بنی اسرائیل بڑے شرارتی تھے، اور آئے دن ایک نیا فتنہ، ایک نیا مسئلہ، موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ بچھڑا ہے اور بچھڑے میں سے آوازیں آتی ہیں اور دنیا اس کی عبادت کر رہی ہے، حضرت ہارون سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون سے مؤاخذہ فرمایا، لا تاخذ بلحیتی، مجھے میری داڑھی سے نہ پکڑیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایران سے وفد آیا تھا، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑیاں غائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوا کہ ایسی مخلوق آپ نے پہلی دفعہ دیکھی، آپ بڑے حیران ہوئے یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں اس زمانے میں اس کو قہرمان کہتے تھے، قہرمان نے کہا ہے کہ داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قہرمان تھے اللہ کی لعنت ہو، مجھے جس خدا نے نبی و رسول بنا کے بھیجا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ داڑھیاں رکھو اور مونچھیں چھوٹی کر لیا کرو. تو یہ ایک سنت مسئلہ ہے، اور اس شد و مد سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ اب باقاعدہ ایسے محسوس ہونے لگے کہ گویا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہی اب نہیں رہا. ایسا نہیں ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، نشنودنا یا نشنود من ہائے ہوئی میں کنم، فارسی میں شعر ہے کہ کوئی سنے یا نہ سنے میں ہائے ہوئی کرتا رہوں گا. یہ ایک مسئلہ ہے کہ سنت کی اتباع وہ ضروری ہے، لازم ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ تعالی نے ان کو جو مقام دیے، جو مرتبے دیے، جو عقل دی، جو فراست دی، جو سمجھ دی، جو مینجمنٹ سکلز دی ہیں، پورا عالم اس کا معترف بھی ہے، اور ان کے کارنامے وہ آج ہماری تاریخ کا حصہ ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ کامیابی اس کے لیے سب سے پہلے ایمان لازم ہے، اور ایمان سالم ہونا، ایمان محفوظ ہونا، ایمان کا اپنے مقام پر رنگ دکھانا اور اثر دکھانا یہ لازم ہے. دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن جہاں انسان کے ایمان اور اس کے دیگر مفادات کا موازنہ شروع ہو جائے، دو راستے ہوں، ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف دنیا ہو، تو وہاں پہ پھر ایمان کی حرارت اور ایمان کا نور وہ مسلمان کو سیدھے راستے پہ لے جائے گا. امام رازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، لکھا ہے حضرت نے، کہ ایمان جو مسلمان کا ہے وہ اس کو بچانے کے لیے ہے، اور اس ایمان میں پھر سب سے پہلا درجہ وہ توحید کا ہے. اگر توحید میں کسی کا عقیدہ کمزور ہو جائے اور وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرے، کسی اور کو ساتھ شریک کرے، تو یہ پوری کی پوری عمارت، یہ پورا کا پورا ایمان کا نظام یہ منہدم ہو جاتا ہے. اب مثلا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، لہذا اللہ کے سوا مسجد میں کسی اور کو ہرگز نہ پکارنا. اب یہاں پہ علماء کرام نے تفاصیل بیان فرمائی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی مسجد میں تشریف لے گئے کہ وہاں خلاف شرع طریقے سے کچھ عبادت ہو رہی تھی، زور زور سے ذکر ہو رہا تھا اور مجلس ہو رہی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا یہاں سے نکلو. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ لوگوں کو مسجد سے باہر جانے کا حکم دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو مسجد کا مقام ہے، جو مسجد کا اصول ہے، وہ یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بعد پھر یہ فرماتے تھے کہ وہ مساجد کہ جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارا جا رہا ہو اور غیر اللہ کو بھی مدرک سمجھا جا رہا ہو اور اس کی حاضر ناظر مانا جاتا ہو، اس سے مدد مانگی جاتی ہو، تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کی آیت کے اعتبار سے پھر وہ مسجد کہاں رہی ہے؟ اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایسی مساجد میں نماز پڑھنا، تو نماز اگر اپنی پڑھی جا رہی ہے تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے مقامات سے پرہیز کیا جائے جہاں اللہ کے دین کی نافرمانی کی جاتی ہو۔ بہرحال آگے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب کے سب کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا ہے تم کو قبیلے اور قومیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں سب سے زیادہ محترم اور معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے درمیان مسلمان قوم میں اس آیت بلکہ دونوں آیتوں کی ابتدا سے آخر تک کس پہ عمل کیا جا رہا ہے غور کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، نہ جانے کس کس کے بارے میں کیسے کیسے گمان، کیسی کیسی باتیں بغیر تحقیق کے، بغیر اس کی تصدیق کے کر دی جاتی ہیں اور خامخائی میں دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کی دل آزاری کی جاتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، جس قرآن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حکم ہے، جس قرآن میں نماز کا حکم ہے، جس قرآن میں روزے اور حج کا حکم ہے، اسی قرآن میں مسلمانوں کو یہ بھی فرمایا گیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے، شکوک و شبہات سے اور بے وجہ دوسرے مسلمان کے اوپر سوال اٹھانے سے پرہیز کیجئے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو، ایک دوسرے کی پرائیویسی، اور ایک دوسرے کے تمام ایسے معاملات جو نجی زندگی کے ہوں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرو۔ آج آپ دیکھیے ہمارے ملک کا پورا نظام ہے، خصوصاً جو موجودہ حکومت ہے، ان کا پورا فلسفہ اسی پہ قائم ہے کہ فلاں نے اتنی چوری کی، فلاں نے اتنے پیسے دبائے، فلاں نے ایسی کرپشن کر لی۔ اور پہلے دن یہی بات ہو رہی تھی، آج بھی وہی بات، وہ تو ہو گیا، اب سب کو معلوم ہے، کسی نہیں معلوم کہ کور کتنا بڑا چور نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کیا اب یہ بتائیے۔ تو مسلمانوں کو اور ہماری پاکستانی قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ماضی کے قصے کہانیاں، ماضی کے قصے پارینہ روزانہ کی بنیاد پہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں نے اس طرح کر لیا، اس طرح کر لیا، اور اصل جو حقائق ہیں، جو اصل ہمارے کرنے کے کام تھے، اصل جو ہمارے گولز اور مشن تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ کے احکام پہ کتنا عمل ہوا، شریعت مطہرہ کے کون سے احکام نافذ کیے گئے، آپ کے دستور اور کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا کہ قرآن اور حدیث وہ سپریم قانون ہے، تو کہاں اس پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا اس میں بھی غلطی ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ تیسری دلیل شریعت کی صحابہ کرام ہیں، اس کا ذکر وہاں کیوں نہیں ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی ہرگز غیبت نہ کرے، اس لیے کہ اصلاح معاشرہ، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے احوال، مسلمانوں کی زندگیاں پرسکون کرنی ہیں، اس میں ایک اللہ کی عبادت، اس کو سب سے اول طور پہ رکھنا ہے، اور جو غیبت ہے، جو نمیمہ ہے، چغل خوری ہے، جو دوسروں کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، یہ سارے فساد اور فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ علماء کرام نے یہاں پہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر اصلاح کی نیت سے کسی کی کوئی خرابی کی نشاندہی کی جائے، مثلا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے،
اب اس کے جھوٹ کو جھوٹ کہنا یہ غیبت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ لازم ہے۔ ایک شخص میں عادت ہے چور چکوری کی، ڈاکے کی، اب قاضی کو اس کے بارے میں اطلاع دینا اور اس کی اصلاح کے لیے حالات استوار کرنا یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو اس کے پر احسان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں جو قوم کا مزاج ہے وہ اس طرف چل پڑا ہے کہ جہاں واقعتاً اصلاح کی ضرورت ہے، جہاں بتانے سے فائدہ ہوگا، وہاں ذکر نہیں کیا جاتا، دوسرے مقامات پہ غیبت دبا کے کی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی کاروبار میں برکت نہیں آ رہی اور بیماریاں دوبارہ پھیل رہی ہیں، ہر طرف سے تنگی آ رہی ہے، تو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ استغفار کو اپنائیے، کثرت سے استغفار کیجئے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ایسی بہترین تبلیغ ہے کہ آج بھی وہ امت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے سرزد ہو گئے ان پر ندامت کا اظہار اور آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم، یہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور امام عامش سے جو منقول ہے استغفر اللہ ربی، یہ سارے کے سارے استغفار۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو رکاوٹیں تھیں ہمارے سامنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان۔ پہلی رکاوٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، کہ آپ جہاں موجود ہوں گے، جس بستی میں ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، غیر مسلم کے لیے بھی ہے، اور غیر مسلم کے لیے اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں، فانزل علینا حجارتم من السماء۔ ابو جہل نے دعا مانگی تھی، کعبہ کا پردہ پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی اس نے بدر میں نکلنے سے پہلے، کہ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہم پہ پتھر برسا دیجئے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ قرآن نے جواب دیا کہ نہیں حضرت، آپ موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں اس کی یہ بے وقوفانہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے، انسان تھے، جس طرح ایک انسان پیدا ہوتا ہے، عمر ختم ہوتی ہے، انتقال کر جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے، تشریف لے گئے دنیا سے، اور قرآن نے اعلی ترین درجات میں پیغمبر کو اللہ کا بندہ کہا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات تشریف لے گئے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وانه لما قام عبد الله، اس آیت میں غور کیجئے گا، اور جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے، یدعوہ کادو یکونون علیہ لبدا، تو یہ اس اللہ کے بندے کو تنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کون بندہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہے۔ ارائیت الذی تولی وآطا قلیلا وأکدا، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو نافرمانی بھی کرتا ہے اور لوگوں کو روکتا ہے دین پہ عمل کرنے سے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف آؤ تاکہ تمہاری مغفرت ہو جائے، تو یہ پس و پیش سے کام لیتے ہیں، آنے کا شوق نہیں ہے ان کو۔ اور منافقین نے جو سازشیں کی ہیں اسلام کے خلاف، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ان کا چندہ بند کر دو، ان کا کھانا پینا بند کر دو یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی کے پاس خزائن ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں استغفار ایک نئے سرے سے، نئے انقلاب سے، ایک نئی کوشش کے ساتھ شروع کرنا ہوگا۔ جہاں آپ کو موقع ملے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اپنے آفس میں، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، جب بھی آپ کا ذہن متوجہ ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے کیا فائدے ہیں کہ آپ کا ذہن و دماغ ہمہ وقت عبادت کی طرف متوجہ رہے گا کہ بھئی جب میں استغفار کر رہا ہوں تو نماز تو پھر پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اگر خدا نہ خواستہ نماز نہ ہو اور استغفار ہو تو ایسے استغفار کا کیا فائدہ۔ جب استغفار کر رہا ہوں اور گناہ کا کوئی داعی سامنے آ جائے تو اس سے پرہیز ممکن ہے کہ بھئی میں نے ہزاروں دفعہ استغفار پڑھ لیا ہے، اب میں کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس خاتون کی طرح ہو جاؤں کہ سارا دن وہ چرخہ کاٹتی ہے اور پھر اس کو ختم کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اب باقاعدہ، خواہ وہ سیاست ہو، وہ حکومت ہو، یا کسی بھی معاملے کا آگے بڑھانا ہو، تو اس کی بنیاد ہی اس پہ رکھی جاتی ہے کہ جب تک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچی جائے، جب تک دوسرے کو ذلیل نہ کیا جائے، تو یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ حالانکہ کامیابی کا راستہ یہ نہیں، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کریں، عقیدہ توحید کا مضبوط رکھیے، سنت پر عمل کی کوشش اور عزم رکھیے، توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کوشش کی توفیق دی ہے، جو آپ میں ہمت ہے، اس کو برے اکار لاتے ہوئے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پکا ارادہ کر لیں تو توکل اللہ پہ کیجئے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے نصرت مانگے۔ اور حدیث شریف میں جس طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے، نسمع لہ عزیزن کا عزیز المرجل، کہ آپ کے سینے میں گڑ گڑانے کی آواز وہ ہم دور تک سنتے تھے۔ یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، آج ہمارے درمیان جو مشکلات پائی جاتی ہیں، خصوصاً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نکاح اور طلاق کا، جگہ جگہ میاں بیوی میں لڑائی، فساد، مشکلات، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا، اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج، اس لیے کہ ہم لوگوں نے تعصب کو بہت ہوا دی ہے۔ اور جی پٹھان ہے تو وہ پٹھان رشتے کی تلاش میں ہے، اگر کوئی پنجاب سے تعلق ہے تو اس کو پنجاب ہی کا رشتہ چاہیے۔ یہ کہاں سے آیا؟ شریعت مطہرہ میں ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تو یہ تمہاری قبیلے اور تمہاری اقوام بنائی ہے تاکہ تمہاری پہچان بنے، تمہاری عزت بنے، معاشرے میں تمہارا ایک مقام ہو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَغْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، چار چیزوں پہ نکاح کیا جاتا ہے، خوبصورتی کے لیے، حسب کے لیے، جمال کے لیے اور دین کے لیے۔ فَغْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کامیاب وہ ہے جو دین کو دیکھے گا۔ آپ جب بھی دنیا میں کسی سے کوئی معاملہ کریں، کوئی رشتہ کریں، تو اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ شخص دین پر کتنا عمل کرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے، جو شخص نماز پڑھتا ہو، جس شخص کو سنت پر عمل کا شوق ہو، جس شخص کو آخرت میں جواب دہی کی فکر ہو، وہ شخص خود بخود منصف بھی ہوگا، رحم کرنے والا بھی ہوگا، اچھے اخلاق کا حامل بھی ہوگا، اور ایک بہترین انسان ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اگر پراپرٹی کو دیکھا جائے، مال کو دیکھا جائے، قوم کو دیکھا جائے، اس پہ جو رشتے کیے جائیں گے تو وہ دنیاوی مقاصد کے رشتے ہیں، ان کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا ہے۔ میری عمر آپ حضرات جتنے بھی موجود ہیں اکثر سے کم ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم وقت میں بڑے بڑے علماء مشائخ، خصوصاً حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اوقات صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں ایک اہم سبق ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عصبیت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رشتے یہیں کراچی میں کراچی کے رہنے والوں سے فرمائے ہیں، اور الحمدللہ وہ رشتے بہترین رشتے ثابت ہوئے۔ شروع میں لوگوں نے بڑے ڈرایا دھمکایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس قوم سے رشتہ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا مسلمان ہے، مسلمان بہت ہے، بس اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ تو یہ آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، غور کیجئے گا، دوبارہ ہماری قوم کو اس سلسلے میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی اردو سپیکنگ کے نام پہ، کبھی بلوچ کے نام پہ، کبھی فلانے کے نام پہ۔ ان سارے بیکار چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کے ہم سب عبادت گزار ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آخرت میں اعتبار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اردو سپیکنگ کے لیے یا پٹھانوں کے لیے یا پنجابیوں کے لیے، یہ پوچھا جائے گا کہ کیا عبادت کی، کس کو اپنا رب بنایا، کون تمہارا رسول تھا، اللہ نے جو نعمتیں اور مال عطا کیا کہاں خرچ کیا، اس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر وقت انسان کو عبادت کی بھی ضرورت ہے، طاعت کی بھی ضرورت ہے، دعا کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ہفتوں میں، اپنے اوقات میں تھوڑا سا وقت نکالیے اور دو رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، خیر طلب کریں، حفاظت طلب کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ عبادتیں دنیا بھی ہمارے لیے کامیابی کا اسباب بنیں گی، اور اصل مقام وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سب کو ایمان کے ساتھ اعمال اور بہترین جزا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔